رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسده فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کا ہمارا یہ تسلسل کہ جس میں ہم اسلام کی قدآور شخصیات جن کا عرس یا ولادت جس مہینے کی مناسبت سے ہے تو ان کی مبارک زندگیوں سے اور ان کے مبارک ذکر سے اپنی مشام ایمان کو معطر کرنے کے لیے اور دینی ذوق اور اسلامی فکر اپنے اندر تازہ اور بیدار کرنے کے لیے ہم اس سے استفادہ کر رہے تھے. رجب المرجب کا یہ مبارک مہینہ اپنے بزرگی کے اعتبار سے اور قبولیت اعمال اور حسنات کے اعتبار سے جہاں ایک بزرگ اور دیگر ماہ سال کے اعتبار سے ایک بڑا معتبر مہینہ ہے، وہیں پر اس مبارک مہینے کے اندر ایسی برگزیدہ اور ایسی عظیم ہستیوں کا اور ایسے اہم ترین لمحات اور حالات کا ذکر اس مہینے مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ جس میں ہم ان ہستیوں کے ذکر سے قرآن و سنت اور اپنی زندگی کی عملی شکل و تعبیر و تصویر کو احسن طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. کل کی جو شب گزری ہے بھی الحمد للہ تعالیٰ سرکار خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہن اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ایک تاریخی تحقیق کو ہم نے سننے اور سنانے کا ہمیں موقع ملا. سلسلہ عالیہ چشتیہ کی اہمیت اور اسلام کے فروغ کے لیے اور دین کی پختگی کے لیے اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اشاعت کے لیے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی جو خدمات بر صغیر کے اندر رہی ہے وہ ہم اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم نے گزشتہ رات پیش کی. رجب المرجب اپنی اہمیت کے اعتبار سے بڑا مقتدر مہینہ ہے، اس میں بے شمار ہستیوں کا یوم، ان کے حالات موجود ہیں، جس طرح کہ آج ہم ایک عظیم ہستی کا ذکر کریں گے، اسی کے ساتھ آگے آنے والے دنوں کے اندر سرخیل اہل بیت حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جو طریقت و شریعت کے اندر ایک اونچا درجہ رکھتے ہیں، کہ ان کے بعد بڑے بڑے قدور علماء صالحین نے ان سے استفادہ کیا، اور پھر اسی کے ساتھ صحابی رسول حضرت سیدنا کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا یوم پاک ہے، اور پھر اس کے بعد اسلام کی تاریخ اور ذوق اور عقیدے اور شوق کا ایک بہت کھلا عنوان، اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہیں، تو وہ شانیں جو حضور کے شایان شان ہیں، ان شانوں میں ایک شان سیر معراج ہے، یہ سارے مبارک واقعات اور حالات اور یہ یادیں اس مبارک مہینے کے اندر موجود ہے، جو ہمارے لیے ذوق ایمان اور اسلام کی قوت اور اسلام کی فکر و محبت کو ہمارے دلوں کے اندر پہلے سے زیادہ مسلسل اور پہلے سے زیادہ بیدار کرتی ہے۔ رجب المرجب کے ابتدائی دنوں کے اندر، جس کا گزشتہ ہم نے جمعے میں آپ کے سامنے جماعت الثانی کے اواخر کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم ہستی حضور سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سرکار امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، ان کی سوانح اور ان کے عرس کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی۔ آج جن ہستی کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت میں ایک عظیم صحابی ہے، اسلام کی جدوجہد کے لیے، اسلام کی عصرت کے لیے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید اور وحدانیت کے شوق میں انہوں نے ایک طویل عرصہ مختلف جگہوں کا طے کیا، اور پھر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کا شمار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم اور فاضل صحابہ کے اندر ہوتا ہے، میری مراد حضور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا یوم وصال رجب المرجب کے ابتدائی تاریخوں کے اندر ہے، لہذا ہم نے چاہا کہ اس تسلسل کے ساتھ جہاں ہم اکابر کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان ہستیوں کے ذکر کو بھی ہم اپنے لیے مشام ایمان کو معطر کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی ایک برگزیدہ شخصیت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں عالم اور فاضل صحابہ کرام کی صف اول کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ روحانیت کے اندر آپ کا ذکر مبارک اختصار کے ساتھ گزشتہ جمعے میں ہم نے اشارتاً ذکر کیا کہ آپ روحانیت اور ولایت کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلیفہ اجل ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کے اندر سارے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر وہ تسلسل آپ ہی کی ذات پر جا کر منتہا ہوتا ہے، اور آپ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دست مراد پر اس فیض کو حاصل کرتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر، ان سے خلافت ہے حضرت سرکار سلمان فارسی کو، اور ان سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسے حضرت قاسم بن محمد کو، اور ان سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کو، اور ان سے حضرت بایزید بستامی کو، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی ایک بڑی برگزیدہ شخصیت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے انہیں ایک جگہ بٹھا کر کہا کہ آپ اپنے ایمان کا واقعہ ذکر فرمائیے کہ آپ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچے، اور آپ کہاں کے رہنے والے تھے، آپ نے کیا کیا حالات گزارے، کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک طویل سفر ہے، اور اللہ نے آپ کو عمر بھی بہت بڑی عطا فرمائی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے وصال کے وقت عمر آپ کی 80 سال تھی، بعض نے لکھا 150 سال تھی، بعض نے لکھا 250 سال تھی۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العالمین نے بہت طویل عمر عطا فرمائی۔ مسند امام احمد کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو مسند امام احمد میں مسلسل 7 سے 8 حدیثیں تفصیل کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ اپنی مسند کے اندر حضرت سلمان فارسی کے ایمان سے متعلق ذکر کی ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر امام محمد بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ نے طبقات کے اندر بڑی طوالت کے ساتھ آپ کے ایمان کے واقعات کے مختلف گوشوں کو ذکر کیا. اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اصفہان کا رہنے والا تھا. اصفہان موجودہ ایران کا ایک صوبہ ہے. اصفہان کا رہنے والا تھا. مسلم امام احمد میں روایت موجود ہے صحیح احادیث کے اندر, مجموعہ زوائد کے اندر یہ تسلسل کے ساتھ کئی روایات, کیونکہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ اس قدر عجیب ہے کہ اس کو محدثین نے کئی اسناد کے ساتھ مختلف جگہوں پر نقل کیا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میری پیدائش ایسے گھرانے کے اندر ہوئی کہ جو مجوسی تھے, یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے, اور میرا والد اپنا ایک کاروبار رکھتا تھا, ایک تجارت رکھتا تھا, کھیتی باڑی تھی ہمارے پاس, دیگر اور چیزیں تھیں, لیکن میں اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا. میرے ماں باپ نے میری ایسی تربیت کی جیسے بیٹیوں کی کی جاتی ہے, یعنی مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دینا, گھر میں رکھنا, ہمیشہ میری حیات اور میری سہولیات کو مہیا کرنا اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں باہر جائے, کوئی نقصان پہنچ جائے اور اسے کوئی حادثہ لاحق ہو جائے, تو میرے ماں باپ نے مجھے گھر کے اندر رکھا جیسے لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب میری عمر 15 سال کے قریب ہو گئی تو میرے والد گرامی کی طبیعت خراب ہونے لگی, تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ تم جاؤ اور جو میرا کاروبار ہے ذرا اس کو دیکھاؤ اور تم چلے جاؤ, لیکن شام ہونے سے پہلے جلدی واپس لوٹ آنا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ کیونکہ میرا باپ مجوسی تھا, مجوسی معاذ اللہ لعیاذ باللہ آگ کی پرستش کرتے ہیں, اور ان کا نظریہ یہ کہ آگ قدیم ہے اور آگ ہی معاذ اللہ الہ ہے لعیاذ باللہ. تو کہتے ہیں کہ جناب اب اگر وہ بجھ جائے, ختم ہو جائے, آگ مر جائے, خاموش ہو جائے, بجھ جائے, تو ایک تصور آ سکتا ہے ذہنوں کے اندر کہ جناب اگر یہ تمہارا معبود ہے تو یہ غائب کیسے ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ میری طرف سے میرے باپ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں صبح شام آگ کے اس برتن کے اندر تیل یا ایندھن اڈھیلتا رہتا تھا تاکہ وہ آگ زندہ رہے اور اس کے شعلے زندہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی کی طبیعت خراب ہوئی اور انہوں نے مجھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر بھیجا اور مجھے کہا کہ شام ہونے سے پہلے گھر آ جانا, تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں روانہ ہوا اور اپنے باپ کے کھیتی باڑی کے معاملات کو دیکھنے کے بعد جب لوٹنے لگا تو میرا گزر نصرانیوں کے کلیسا سے ہوا, تو میں نے جب ان کے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تو ان کے عبادت کا جو طریقہ تھا وہ مجھے بہت بھا گیا اور مجھے بہت اچھا لگا. میرے کیونکہ آپ کے دل کے اندر حق کی تلاش بچپن سے بیدار تھی اور آپ پہلے سے متنفر تھے کہ یہ آگ کوئی میرا معبود ہو نہیں سکتا, یہ میرا باپ جاہل ہے اس قسم کی حرکت کرتا ہے, لیکن وہ صحیح راستے کی تلاش میں تھی. مسلم امام احمد اور صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آپ نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو نصرانیوں کے کلیسوں میں ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا اور میں ان کے کلیسا کے اندر داخل ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کا مذہب کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب فلاں ہے, تو کہا کہ آپ کے مذہب کے جو لوگ ہیں جن کی خدمت میں میں وقت گزار سکوں اور ان سے علم حاصل کر سکوں, ان کی خدمت کر سکوں اور اس دین میں اپنے عقیدے نظریے اور تعلیم میں پختگی حاصل کر سکوں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے جو اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں وہ ملک شام میں رہتے ہیں, تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا, ہم تو اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, جو ان کا طریقہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں کس طرح پہنچ پاؤں, میں اصفہان یعنی موجودہ ایران اور کہاں شام؟ انہوں نے کہا جی تجارت کے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں, ہم اس کے ساتھ آپ کو کر دیں گے, آپ کے جب ذوق ہے علم حاصل کرنے کا اور ہم آپ کے ذوق کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو روانہ کر دیں گے. انہوں نے کہا جی فلاں میرا گھر ہے اور جیسی کوئی قافلہ آئے تو آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے. ایک بندے کو لے جا کر اپنا گھر دکھا دیا. جب گھر پہنچے تو باپ بڑے پریشان تھے کہ رات ہو چکی تھی. باپ نے پوچھا کہ تم رات بھر اتنا پورا دن بھر تم کہاں رہے؟ تو انہوں نے سچ بتا دیا کہ جب میں نکلا تو مجھے ایک کلیسا راستے میں ملا اور ان کی عبادت کا طریقہ مجھے بڑا پسند آیا. باپ کیونکہ بڑا متعصب مجوسی تھا اس نے مجھے مارنا شروع کیا اور میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی اور میرے گھر کے اندر قید کر دیا. کہتے کہ جب وہ قافلہ آیا ہے ملک شام سے اس کلیسا کے اندر تو ان کے ایک بندے نے آ کر مجھے گھر کے روشن دان سے آ کر مجھے آواز دی کہ آپ گویا کہ یہاں سے آئیے اور ہم آپ کو لے جانے کے لیے آئیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کا نام زمانہ جاہلیت کے اندر مابا تھا. مابا آخر میں ہے مابا. وہ کہتے ہیں آواز دی مجھے کہ مابا تم اٹھو اور چلو ہمارے ساتھ. تو کہتے ہیں میں نے بیڑیا کسی طریقے سے توڑی اور رات کے اندھیرے میں دروازہ کھول کر میں بھاگ گیا اور اس قافلے کے ساتھ میں اصفہان سے چلا گیا ملک شام. ملک شام میں جس کلیسا کے اندر میں پہنچا اور جو ان کا پادری تھا اس کے پاس میں رہا. کہتے کئی سال مسلم محمد میں حدیث مبارکہ ہے مجموعہ زوائد کے اندر ہے صحیح سنت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی دہائیاں یعنی 20-30-40 سال میں نے اس کی خدمت کی. وہ اپنے محلے کے اندر بہت بڑا امام بہت بڑا مقتدی بہت بڑا مقتدا بہت بڑا مرشد کہلاتا تھا لیکن اس کے عمل اچھے نہیں تھے. وہ لوگوں کو صدقے کی تلقین کرتا تھا پھر ان کا صدقہ اپنے پاس جمع کر لیتا تھا غریب اور فقراء میں تقسیم نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا کیونکہ میں اس کا خاص شاگرد تھا تو سارے نصرانی میرے پاس آئے مجھے عزت کے ساتھ ملے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ بندہ جو مر گیا یہ بوڑھا تو تھا لیکن یہ تمہارے صدقے خود کھا جاتا تھا. تو کہیے آپ کیسی بات کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے. تو انہوں نے کہا آپ کمرے میں آئیے. تو کہا کہ جب اس نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے سونے چاندی یا جس مٹکے میں جمع کر کے رکھے تھے تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ 10-12 مٹکے پڑے ہوئے ہیں اس میں سارا وہ سونا چاندی رکھا ہوا ہے. جب دیکھا گیا تو ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اس کو دفن کرنے کے بجائے ایک سولی پر ٹنگا کر اس کو پتھر سے مار مار کر گویا کہ اس کے بدن کے پرزے پرزے کر دیے. حضرت سلمان فارسی یہ کہتے ہیں کہ اس کے مرتے وقت اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں جو نصرانی موجود تھے ان سے میں نے پوچھا کہ مجھے تو اپنی منزل نہیں ملی. میں جس کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ گیا ماں کو چھوڑ گیا اتنا لمبا سفر کر کے میں آ گیا اپنے وطن کو چھوڑ دیا میری پوری جوانی اس کی خدمت کے اندر گزر گئی لیکن یہ تو بڑا بدعمل نکلا لوگوں کے سامنے پارسا اور نیک رہتا تھا اور تنہائی کے اندر اس کی بدعملیاں تھی کیونکہ سچے صادق تھے حق کی تلاش میں تھے آپ اس سے متاثر نہیں ہوئے. تو آپ کو بتایا گیا کہ عراق کے اندر جو جگہ موصل جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے تکریت کے ساتھ کا موصل کے اندر ایک بہت بڑا رئیس عالم ہے آپ ان کی خدمت میں جائیے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں کرتا کیا نہ کرتا میں تو اپنی منزل کی تلاش میں تھا میں نے ملک شام سے رکھتے سفر باندھا اور موصل عراق پہنچ گیا. کہتے عراق کے اندر میں جس بندے کے پاس رہا اس کی میں نے بہت خدمت کی. وہ بندہ اچھا آدمی تھا سلمان فارسی کہتے ہیں بڑا روزہ رکھنے والا نمازیں پڑھنے والا اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور اہل کتاب تھا بڑا شریف تھا. کہتے ہیں کہ جناب اس کے بڑھاپا ہو گیا اور اس کی موت جب قریب آئی تو میں نے ان سے کہا کہ جناب مجھے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی جس کی میں تلاش میں تھا اور آپ کو موت آ گئی ہے. انہوں نے کہا دیکھو بیٹے میں تمہاری طلب کو جانتا ہوں فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ تو وہ شاید تمہارے معاملے کی کوئی تکمیل کر سکے گا. کہنا یہ دوسرا بندہ تھا جس کے ساتھ میں نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا اب یہ تو انتقال کر گیا جو بڑا بظاہر نیک تھا. کہتے میں اسی طرح عراق کے ایک اور شہر اس طرح 4 بندوں کے پاس آپ گھومے اور کئی کئی سال ان کی خدمت کی ہے کہ مجھے میری معرفت مل جائے جو میرے باطن کے اندر تڑپ ہے جس منزل کی وہ منزل مجھے مل جائے. کہتے ہر مشقت کو میں نے برداشت کیا بے لوس میں نے خدمتیں کی جو مال میرا آتا میں ان پر نچھاور کرتا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی. لیکن کہتے جب آخری شخص کے پاس جب میں پہنچا جو عیسائیوں کا بہت بڑا راہب تھا عالم تھا جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے اس کے قدم پکڑ کے پوچھا کہ میں تھک گیا ہوں اب مجھے بتاؤ مجھے یہ نہیں پتا کہ میری آگے زندگی کتنی ہے لیکن میں مرنے سے پہلے اس نور کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں جس کی تڑپ میرے اندر جاگ رہی اور میں اس سلسلے سے متاثر نہیں ہوا. اس نے کہا بیٹا میں تمہیں سچ بات بتاؤں اب تو روئے زمین پر ایسا کوئی نہیں تم نے میری اتنی خدمت کی ہے میری اولاد سے زیادہ خدمت کی. میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گا. جو آخری راہب تھا وہ بھی بڑا عیسائی مذہب کا بڑا دیندار تھا مسلم امام احمد میں حدیث پاک حضرت امام احمد لکھتے ہیں کہ اس نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ دیکھو ایک قریب کے علاقوں میں ایک وادی ہے جہاں پر کھجور کے بڑے درخت ہیں اور وہ کھجور کے درختوں کے درمیان والی وادی ہے وہاں پر ایک آخری نبی آئے گا تمہارے لیے وہی منزل ہے تم ان کے پاس پہنچو ہم بھی ان کے منتظر تھے تم ان کے پاس پہنچو. کہتے ہیں کہ اس وقت میں جب اس آخری راہب کی خدمت کر رہا تھا تو میں نے وقت اپنا فراغت سے بچانے فراغت کا وقت ہوتا تھا تو تھوڑا اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے کچھ مویشیاں مال مویشیاں خرید لی تھی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس کو پالتا تھا اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ بہت زیادہ ہو گئے اور مجھے مال سے کوئی غرض نہیں تھی تو میں فراغت کے وقت میں صرف اپنی جو طلب تھی اس کے لیے کوئی مصروفیت چاہتا تھا. کہتے ہیں کہ اس وقت مکہ سے بنو کلب کا قبیلہ آیا اور میں ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے وہاں صحرا ہے اور اس کے قریب کھجور کی وادیاں ہیں. تو کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا لیکن اس راہب نے مرتے وقت یہ بات کی تھی. تو میں نے اس راہب سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کھجور کی وادیوں تک میں کسی طریقے سے پہنچ بھی جاؤں کہ جہاں کھجوروں کے گھنے جنگل ہیں جہاں لوگ کھجور کاشت کرتے ہیں, میں پہنچ بھی جاؤں اور مجھے وہ نبی مل بھی جائیں تو میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ نبی ہے, کیونکہ میں تو اتنے لوگوں کے پاس گھوم پھر کے آیا. انہوں نے کہا جو کو تین باتیں یاد رکھنا, ایک وہ صدقہ کبھی قبول نہیں کریں گے تیرا, وہ صدقہ کبھی نہیں کھائیں گے, وہ تیرے سے ہدیہ لیں گے اور اس کو قبول بھی فرمائیں گے, اور تیسری چیز ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے جو ایک انڈے کے سائز پر گوشت ان کی پشت انور کے اوپر ابھرا ہوا ہے اور وہ ان کے نبوت کی دلیل ہے. یہ تین علامت ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی. کہتے ہیں قبیلہ بنو کلب, آپ جانتے ہیں کہ شب برات کے حوالے سے اس قبیلے کا تعارف آتا ہے جن کے پاس مویشیاں بہت تھیں, اور شابان کے بیان میں ہے کہ بنو کلب کے قبیلے کی جو بکریاں ہیں ان کے بدن پر جو بال ہیں اللہ اس کے مطابق لوگوں کی مغفرت شب برات میں فرماتا ہے. تو اسی قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب وہ آ گئے تو میں نے جب ان سے وہ باتیں سنی تو میں ان کا بڑا دیوانہ ہو گیا, میں نے کہا مجھے پہنچا دو. انہوں نے کہا کوئی خرچہ پانی دے دو. انہوں نے کہا یہ میری جتنی مویشیاں سب لے لو. یعنی جو کرایہ بنتا تھا وہ بہت مختصر تھا اور میں نے جو ان کو دیا وہ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ مال تھا. میں نے ان کو کہا یہ سب لے لو مجھے سے. انہوں نے کہا تم دیوانے, ہم تو صرف ایک اونٹ کے بدلے تمہیں پہنچا سکتے. انہوں نے کہا مجھے ان اونٹوں سے کیا کرنا ہے, مجھے ان گائیں بکریوں سے کیا کرنا ہے, یہ سب تمہارا ہوا, مجھے بس اس جگہ تک پہنچا دو جہاں میری منزل موجود ہے. کہتے انہوں نے ظلم یہ کیا کہ میری ساری مویشیاں بھی لے لی اور مجھے گلے میں رسی باندھ کر غلام بنا دی اور مکہ کے اندر لا کر مجھے بازار میں کھڑا کر دیا جہاں بندے بکتے تھے اور کہا یہ, کیونکہ میں بڑا حسین اور خوبصورت اور اصفہان کا تھا تو میری بہت بڑی مول انہوں نے لگائی کہ جناب اس کو خرید لو. کہتے قسمت میری جوبن پر تھی, مجھے ایسے یہودی نے خرید لیا جو مدینے کا رہنے والا تھا. کہہ رہے کہ میری طلب اللہ کے فضل سے سچی تھی, میں بکا مکہ کے اندر, چلے کہاں کہاں سے دیکھے تھے, ملک اصفہان سے چلے 15 سال کی عمر میں. اب یہ عمر ہے کہ جناب ان کے قریب بڑھاپا آ چکا ہے. کہتے ہیں کہ یعنی جوانی ان کی تقریباً ڈھل رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب میں مکہ کے اندر بکا تو جس یہودی کے ہاتھ پر بکا, ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جناب ایک عورت کے ہاتھ میں بکا جو مجھے لے گئی مدینے, اور مدینے لے گئی جب مدینہ یثرب کہلاتا تھا اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے اور یثرب کی زمین کو قدم مبارک رکھ کر آپ نے مدینہ نہیں بنایا تھا. کہتے ہیں کہ جناب جب میں وہاں پہنچا تو کھجور کی وادیاں تھیں تو میرے اندر خوشی کی لہر آ گئی. کہہ رہے یہ تو وہی جگہ ہے کہ جس گلی میں جاؤ جس محلے میں جاؤ کھجور ہی کھجور ہے, درخت ہی درخت ہے. تو یہ علامت تو مجھے مل گئی ہے کہ یہ وہی وادی ہو سکتی ہے کہ جہاں کے لیے مجھے, کیونکہ وہی علاقہ ہی پورا کھجوروں کا یعنی جنگل نما تھا. کہتے ہیں کہ جناب میں اس یہودی کے مزرا میں, اس کی کھیت میں اور اس کے باغ میں کھجوروں کا کام کرتا رہا. ایک وقت ایسا آیا, کہتے ہیں کہ جناب کئی زمانے کے بعد دوپہر کا وقت تھا, میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میں وہاں سر کھجور کی گویا کہ جو نئی پیداوار ہو رہی تھی اس کو کپڑے کے ساتھ باندھ رہا تھا. وہ ایک خاص اس کی گویا کہ طریقہ کار ہوتا ہے کھجور کو پکانے کا تاکہ اس کو دھوپ زیادہ نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں میں وہ کر رہا تھا, اتنے میں جو میرا مالک تھا نا اس کے چچا کا بیٹا یا اس کا چچا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار دوڑتا ہوا آیا میرے پاس اور مجھ سے یہ کہنے لگا, مجھے تو وہ وہی لگتے ہیں. کہتے ہیں جناب اس نے جب تعجب سے یہ جملہ کہا نا کہ مجھے تو وہ وہی لگتے ہیں, تو کہنے کہ اس کی آواز ایسی گھبراہٹ والی تھی کہ میری توجہ درخت پر میں تھا, میری توجہ اس کی طرف ہو گئی اور میں نے اپنے کان ادھر لگا دیے. تو میرے مالک نے اسے پوچھا کون, کہا پگڑی بھی ویسی باندھی ہے, سبحان اللہ, بیٹھے بھی ویسے ہیں, بات بھی ویسی کرتے ہیں, کلثوم بن ہدم کے مکان کے اندر آئے ہیں, کہیں وہ نبی تو نہیں, اور وہ خود کو نبی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میرا مالک بڑا متعصب یہودی تھا, اس نے یہ بات کو کہا کہ نہیں نہیں وہ نہیں ہو سکتے. لیکن کہتے ہیں جب میں نے یہ آواز اوپر سن لی کہ جناب وہ نبی کھجور کی وادی اور نبی, اور یہ خود تصدیق کر رہا ہے کہ ہماری کتابوں میں جو ان کی علامات ہیں, امامہ شریف کیسا ہوگا, شمائل مبارک کیسے ہوں گے, داڑھی مبارک, کہتے ہیں جب وہ سب چیزیں آ گئی تو کہنے لگے کہ درخت پر میرا بدن کانپنے لگا. اللہ, یہ حدیث کے الفاظ, اللہ, کہتے ہیں سرکار کے عشق میں میرا بدن کانپنے لگا درخت کے اوپر. ایک روایت میں آتا ہے کہ میری گرپ کھل گئی اور میں دھڑام سے زمین پر گر گیا, یعنی ایسی کیفیت طاری ہو گئی. بیدم وارسی نے کہا نا کہ ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. سبحان، کہتے میں زمین پر گرا اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر میرے ہاتھ اور بدن کانپنے لگے کہ کہاں کہاں میں پھرتا رہا، آج میری منزل بالکل میرے قریب آ گئی. کہتے ہیں کہ میں جب نیچے کی طرف آ گیا تو میں نے اپنے مالک سے کہا، اپنے اس مالک کے رشتے دار سے کہا، وہ کہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ لگا میں نے یہ پوچھا تو میرے مالک نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے کہا تجھے اس سے کیا کرنا ہے، جاؤ اپنا کام کرو. کہنے لگے جناب ایک ڈنڈا اٹھا کر میرے بدن پر مارنا بھی شروع کیا، لیکن میں نے اتنی مشقتیں پہلے اٹھائی تھی، یہ چند لاٹھیاں میرے پہ کیا اثر کرتی، لیکن جو حضور کا عشق تھا اور یہ اسلام کی محبت تھی میں نے جگہ کو سمجھ لیا تھا. کہتے اس وقت تو میں چلا گیا، دو تین دن کے بعد میں نے کچھ کھجوریں جو مجھے انعام میں مزدوری میں ملی تھی وہ میں نے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ دی، اور اس سے جو رقم بن گئی وہ لے کر میں پہنچا، اور اس کے ساتھ کچھ کھجوریں بھی تھیں. کہنے کہ وہ کچھ کھجوریں اور کچھ رقم لے کر میں پہنچا تو میں اس مقام پر پہنچا کہ میری آنکھ نے یہ شرف پایا کہ سرکار کریم سامنے جلوگر تھے. سلمان فارسی کا یہ تسلسل، ہمیں تو تھال میں دسترخوان پہ اسلام مل گیا ہے. اس لیے کلمہ پڑھنا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارکہ میں تو میری ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھتا، آپ کا ایسا اجلال تھا اور آپ کی ذات مبارکہ کا ایسا روب تھا، آپ کی گفتگو کے اندر ایسا روب تھا کہ میرے بدن پر ایک کپ کپی تھی. میں قریب آ کر بیٹھا تو حضور سید عالم ایک ایک سے ملاقات فرما رہے تھے. جب میرا نمبر آیا تو مجھ سے کہا، ہاں کیا کہا میں تمہارا؟ کہنے لگے کہ میں کچھ تحفہ لایا ہوں، میں کچھ چیز لایا ہوں. فرمایا کیا لائے ہو؟ کہنے لگے میں صدقہ لایا ہوں. تو حضور نے ہاتھ نہیں لگایا، فرمائیے مساکین صحابہ ہیں ان میں تم تقسیم کر دو. کہتے پہلی شرط تو میری مکمل ہو گئی کہ انہوں نے صدقہ قبول نہیں کی. کہنے لگے تین چار دن گزرنے کے بعد یہ میرے پاس تھوڑی سی اور کوئی چیز مال کے طور پر آئی، اس سے میں نے اعلیٰ قیمتی کھجور خریدے اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ معلیٰ کے اندر میں پہنچا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر اب مسکرایا کیونکہ میں دوسری دفعہ آیا تھا. میں جب قریب پہنچا تو سرکار نے فرمایا، ہاں اب کیسے آنا ہوا؟ کہ لگے آپ کی بارگاہ میں میں تحفہ لایا ہوں، ہدیہ لایا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کھجور دیا، تو سرکار نے اسی وقت ان کے ہاتھ سے کھجور لے کر تناول فرمایا. انہوں نے دوسری بات یہاں پر مکمل ہوئی کہ آپ نے ہدیہ قبول کر لیا، صدقہ قبول نہیں کیا. اور فرمایا یہ وقت کون سا تھا؟ جب غزوہ بدر ہو چکی تھی، غزوہ احد ہو چکی تھی، اس کے زمانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. کہتے ہیں تیسری شرط میرے لیے تھی لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ اس چیز کو دریافت میں کیسے کروں گا. لیکن کہتے ہیں کہ میری قسمت ایک بار جوبن پر تھی، میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو میں نے جنت البقیع کے اندر رش دیکھا، اور میں نے جب غور سے دیکھا یہ کون لوگ جمع ہیں تو میری نظر سرکار پر پڑی. میں نے ایک بندے سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ان کے ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے، ان کی تدفین کے لیے تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ، ان کی تدفین کے لیے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ میں تیزی کے ساتھ داخل ہوا اس مجمع کے اندر، جنت البقیع کے اندر، جہاں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھا. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام نما کپڑا پہنا تھا، یعنی ایک سے تہبند باندھی ہوئی تھی اور ایک سے آپ نے چادر مبارک لی ہوئی تھی. کہتے میں قریب آ گیا سرکار کریم کے، صحابہ کرام جو حضور کے پروٹوکول پر تھے وہ مجھے روکتے رہے، لیکن جب میرے چہرے کو دیکھتے اور اس چہرے کے اوپر ایک جستجو کو دیکھتے تو ان کو ترس آ جاتا اور مجھے راستہ دیتے. کہنے کہ جب میں حضور کے قریب پہنچ گیا، اللہ اکبر، اتنا قریب کہ میرے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور میں سرکار کی پشت کے پیچھے کھڑا تھا. کہنے کہ میں ادھر ادھر دائیں بائیں کوشش کر رہا تھا کہ کپڑا ہٹے تو میں پشت انور کو دیکھوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سامنے تھا لیکن حضور کے پیچھے میں کھڑا تھا پیٹ پر، سرکار نے خود اپنی چادر کو ڈھیلا کر دیا. کہتے ہیں حضور مجھے دیکھ نہیں رہے تھے لیکن اللہ کے محبوب کو اطلاع ہو گئی کہ یہ چاہتا کیا ہے اور یہ بار بار آتا کیا اور اس نے دیکھنا کیا ہے. کہتے ہیں سرکار تو سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے اور میں سرکار کی پشت انور کی طرف تھا. کہتے لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کپڑے کو ہٹا کر کس طرح پشت انور پیٹ کو دیکھوں. کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادھر ایک صحابی سے بات کرتے اپنی چادر کو ڈھیلا کیا. فرمایا جیسی چادر کو پیچھے کی طرف تھوڑا حضور نے لٹکایا تو میں نے جب اپنی گردن کو اٹھا کر دیکھا تو وہ مہر نبوت میرے سامنے آیا. ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو. فرماتے مجھ پر رقت طاری ہو گئی، میں روتا رہا یہاں تک کہ اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکا تو میرے ہونٹ جا کر سرکار کی پیٹ پر لگے اور میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور کو بوسا لیا، اس مہر نبوت کو بوسا لیا. اور میری رقت کو دیکھ کر صحابہ حیران تھے کہ یہ اجنبی آدمی کون ہے. اتنے میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف گھومے اور میرے چہرے اور داڑھی اور سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، سلمان اب تو منزل پر پہنچ گیا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیرے بشر کو خبر نہ ہو. خوب کہہ گئے نبھایا ادھر حضرت بیدم وارسی نے کہ ازل سے لائی ہے. کاش اگر ہم ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. اردو اگر آپ جانتے ہیں تو چہروں سے کچھ تاثر دیجئے, اور کچھ رقت رکھتے ہیں تو بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, کہاں 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 لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور بقیع کے کنارے پر مجھے بٹھا دیا, مجھ سے کہا ہاں کیا حوال ہے, یہ میرے سارے صحابہ بیٹھے ہیں, بتا تو کہاں سے آیا ہے. جو واقعہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, حضرت سلمان فارسی نے حضور کے سامنے بیٹھ کر یہ سب بتایا. میں اصفہان کا رہنے والا ہوں, میرا باپ یہ تھا, میں وہاں بکا, میں وہاں بکا, میں وہاں بکا, حضور میں آپ کی طرف آ گیا. کہنے لگے روتے رہے اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ید اللہ والے ہاتھ سے میرے آنسو کو صاف کرتے. فرما کہاں تو بک گیا ہے. کہنے لگے حضور وہ یہودی یہ بڑا ظالم ہے. سرکار نے فرمایا تو مکاتب بن جانا. مکاتب کیونکہ غلاموں کی قسمیں ہوتی ہیں, معزون, مکاتب. مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے آقا کے ساتھ ڈیل کر لے کہ مجھے تو آزاد کر دے, تجھے کیا چاہیے. وہ ڈیل کر لے کہ اتنا پیسہ دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. سرکار نے کہا کہ جا اس یہودی سے کہے کہ مجھ سے مکاتبہ کر لے اور ایگریمنٹ کر لے کہ تجھے کیا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے رخصت کیا تو میں یہودی کے پاس گیا تو ہنس کے کہنے لگا تیرے پاس ہے کیا, تو کیا دے گا. اس نے کہا بات تو کرو. تو اس نے کہا 40 اقیہ سونا اور 300 کھجور کے درخت جو کھجور دینے کے قریب ہو جائیں. کہتے ہیں میں لوٹ کر آیا, میں نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اس نے تو 300 کھجور کے درخت مانگے جو کئی قیمت پر پہنچ جاتے ہیں, اور 40 اقیہ سونا مانگا ہے جو تولنے میں ترازو کو بھاری کر دے. سرکار کریم نے فرما کوئی بات نہیں. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, حضور نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کی مدد کے لیے کھجور کے پودے جمع کرو. کوئی صحابی 10 پودے لے آیا, چھوٹے چھوٹے جو ابھی گویا کہ پیدا ہوئے ہیں پودے. کوئی 10 لایا, کوئی 20 لایا, کوئی 40 لایا. جب وہ پہنچ گئے 100 یا 300 کے قریب تو سرکار نے فرمایا سلمان جاؤ, عمر جاؤ اور فلاں زمین کو ہموار کرو اور وہاں پر گڑے کھود دو جس میں ہم جا کر پودے لگائیں گے. اب جب زمین کو ہموار کر دیا گیا, یہ پودے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کر پہنچے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے پودا لگانا شروع کیا. فرماتے ہیں 100 یا 300 کے قریب پودے جو تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارکہ سے لگا دیے. اور فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے فرمایا یہ ہو جائے گا. فرمایا جس عمر میں پودا کھجور کا درخت بن کر کئی سالوں میں پھل کے لائق ہوتا ہے, فرمایا چند دن یا چند ماہ گزرے تھے درخت اتنے بلند ہو گئے اور وہ کھجور دینے کے لائق ہو گئے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ. فرما رہ گئی بات سونے کی, اتنا 40 اقیہ سونا جو کئی کلو پر بنتا ہے اتنا سونا کہاں سے لائے. فرما قریب میں ایک سیاح ہوا تھا, یعنی صحابہ اکرام کا غزوہ ہوا تھا, اس سے مال غنیمت آیا. اس میں کہتا ہے کہ انڈے کے سائز سے بھی چھوٹا سونے کی ایک ڈلی تھی. سرکار کریم کے پاس جب صحابہ نے رکھا تو حضور نے فرمایا ہاں وہ مسکین سلمان کہاں پر ہے, مسکین سلمان کہاں ہے. سلمان فارسی کھڑے ہوئے, حضور میں ہوں. فرمایا ادھر آ جاؤ. آگے آگے سرکار نے وہ چھوٹی سی ڈلی جو تھی سونے کی وہ اٹھائی اور سلمان فارسی کے ہاتھ میں دی. فرمایا جائی اس یہودی کو کہے کہ ترازو لگا دے اور 40 اقیہ کا وزن رکھ دے اور یہ ڈلی ایک پلڑے میں ڈال دے, یہ 40 اقیہ کے برابر ہو جائے گی. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ میں لے کر, کیونکہ شاگرد ہیں اطمینان چاہتے, میں نے کہا حضور یہ تو اتنا سے سونا ہے, یہ 40 اقیہ کے برابر کیسے ہوگا. سرکار نے فرمایا دوبارہ میرے ہاتھ میں دے. سرکار نے لیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے اپنے ہونٹوں کے اوپر اس کو پھیرا. یہ مسلم امام احمد میں حدیث ہے, مجموع الزوائد میں حدیث ہے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. میرا امام کے اپنے ہونٹ مبارک پر سرکار نے اس کو پھیرا. ایک روایت میں آتا ہے کہ مس لسانی, حضور اپنی زبان پر اس سونے کو رکھا اور رکھنے کے بعد وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سرکار کریم نے وہ سونے کی ڈلی دی. فرمایا سلمان آگ بند کر کے جا, یہ سونا ہے تو رائی کے دانے کے برابر لیکن یہ وزن میں پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. یہ سونا لے جا کر جب دیا اور تولا گیا تو واقعتاً وہ سونا اتنا بڑھ گیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ نہ آزاد ہوئے اور اللہ رب العالمین نے سرکار کی قرب سے آپ کو وہ علم کی فراوانی عطا فرمائی کہ آپ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں غزوہ احد کے بعد, یعنی 4 ہجری کے 5 ہجری کے اندر اور 4 ہجری اس کے درمیان آپ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے, کیونکہ 5 کو غزوہ خندق ہوئی ہے اور غزوہ خندق جب منعقد ہوئی تو غزوہ خندق کو کھودنے کے لیے جس کے مشورے کو حضور نے سب سے پہلے قبول کیا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. حضرت سلمان فارسی جس طرح میں نے عرض کیا آپ کو، وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، 80 سال عمر شریف آپ نے پائی، ایک روایت میں کہ 150 سال عمر پائی، ایک روایت میں کہ 250 سال عمر آپ نے پائی۔ صاحب بن ابی وقاص نے جب جنگ قادسیہ لڑی تھی اور عراق کو آپ نے فتح کیا تو اس جنگ کے اندر حضرت سلمان فارسی ان کے ساتھ تھے، اور آپ نے عراق کی فتح کے اندر فاروق اعظم کے دور میں حصہ لیا۔ حضرت عمر نے آپ کی جرت، آپ کی دیانت اور آپ کی پختگی ایمان کی وجہ سے آپ کو عراق کے علاقے مدین کا گورنر بنایا، اور آپ مدین کے گورنر بنے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب دیا تھا کہ سلیمان السلمان منا ومن اہل بیتنا، فرمایا سلمان مجھ سے ہے اور میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اب دیکھیں ہے وہ فارسی، حضور نے فرمایا یہ عشق کے اندر میرا ہو گیا، یہاں سے یہ قاعدہ بن گیا کہ کل تقی و نقی فہو علی، سرکار کے ایک فرمان کے مطابق جو میرے راستے پر چلا اور میرے دین کی پاسداری کی، قیامت کے دن وہ میرے اہل بیت میں اٹھایا جائے گا۔ اہل بیت میں فرمایا سلمان منا و من اہل بیتنا، سلمان مجھ سے ہے اور میرے اہل بیت سے ہے، جس طرح حضور نے فرمایا تو حسین منی وانا من حسین، یہ فیض امام علی مقام کا آپ کو ملتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی مدین کے گورنر رہے، اور آپ کی تنخواہ حضرت فاروق اعظم نے تقریباً 5000 درہم آپ کے لیے متعین کی، لیکن آپ کے پاس جتنا مال مویشی جمع ہو جاتا تھا آپ سب کو مسکینوں میں تقسیم کر دیتے، اور خود اپنا ایک چھوٹا موٹا آپ نے کاروبار شروع کیا ہوا تھا، اس سے آپ اپنا گزر بسر کرتے، لیکن ریاست کی طرف سے، ریاست حضرت فاروق اعظم مرکز کی طرف سے جو آپ کو تنخواہ ملتی تھی 5000 درہم، وہ تمام غریبوں اور مسکینوں کے اندر آپ تقسیم کرتے، جو انعامات اور مراعات ملتی آپ تقسیم کرتے، اور اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کو یہ بزرگی عطا فرمائی۔ 35 ہجری رجب کی ان تاریخوں میں، 35 ہجری رجب کی ان تاریخوں میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ 1930 یا 1935 میں، میرے دوستو بزرگو، یہ بغداد کے قریب ایک علاقہ جہاں سے دریا دجلہ گزرتا ہے، مدین کے قریب ہی کا یہ علاقہ ہے، وہاں پر آپ کی مزار مقدسہ تھی، آپ کی مزار مقدسہ، ان دونوں صحابیوں کی مزار میں پانی داخل ہوا، اور یہ صدام حسین کی حکومت سے پہلے کی بات ہے، اور بصرہ کے اندر وہ تصاویر ہم نے خود دیکھی ہے، اور آج بھی نیٹ کے اوپر اگر آپ ریسرچ اور تحقیق کریں گے تو میرے دوستو بزرگو وہ چیز آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گی حقائق۔ یہ 1930 یا 32 کا واقعہ، قریب کا واقعہ، 35 کے قریب کا واقعہ، وقت کے بڑے بڑے صلحاء اور صالحین کے خواب میں سلمان فارسی آئے اور حضرت جابر بن عبداللہ آئے، انہوں نے کہا ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے اور ہمیں یہاں سے منتقل کرو۔ کتنے سال بعد؟ 1500 سال بعد۔ اس وقت بڑے بڑے ماہرین اطباء موجود تھے، جس میں جرمن کا ایک ڈاکٹر جس نے اس حالت کو دیکھ کر ایک کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب ان صحابیوں کی قبر کو کشادہ کیا گیا تو ان کے بدن اسی طرح تھے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت جابر بن عبداللہ کی آنکھوں کو جب دیکھا گیا تو زندگی ایسی تھی کہ آنکھوں میں گھومنے والا پانی بھی ویسی تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ کے بدن مبارکہ، دونوں صحابیوں کے بدن مبارکہ کو وہاں سے اٹھایا گیا اور باقاعدہ جنازے کی ڈولی میں رکھا گیا، لمبے لمبے بانس باندھے گئے، جس پر گویا کہ شرف پانے کے لیے عراق کے مسلمانوں نے کندھا دینے کا شرف دیا، اور وہاں سے لا کر آپ کو مدین کے اس علاقے میں، مدین کسرا کے اس علاقے کے قریب آپ کی تدفین کی ہے، جہاں زیارت کے لیے ہر مسلمان پہنچتا ہے۔ بغداد شریف سے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے مدین کا علاقہ، اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت جابر بن عبداللہ ایک ہی جگہ پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ کا عرس پاک تھا، لہذا ہم نے یہ حالات بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبت صحابہ، عزت صحابہ، عزت اہل بیت کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہمارے اس روشن ماضی کے صدقے اللہ ہمارے دلوں سے ہوس لالچ کو نکالے کہ ہم تیل کی دھار دیکھ کر مسلمان بنتے ہیں، تیل کی دھار کو دیکھ کر ہم کسی کے ساتھ جڑتے ہیں، تو تیل کی دھار کو نہ دیکھیں، ان ماضی، اس روشن ماضی کو دیکھیں۔ جن کے پاس یہ سچی عقیدے ہوں، جن کے پاس یہ روشن یادیں ہوں، اس کے جیب میں پیسہ بھی نہ ہو، وہی ہمارا مرشد ہوگا، وہی ہمارا عالم ہوگا۔ پیسہ اگر آ جائے تو نور نور ہے، لیکن معیار ہوس کا نہیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور اس دنیا کی آزمائش میں ایمان کو بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ان اکابر کی محبت اور ان کی یادیں ہیں۔ اسی غرض سے میں نے اپنی آپ کی اور آپ کی تربیت کے لیے باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو صراط مستقیم پر راسخ رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔